نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی پناہ پکڑی جائے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ سورہ حارون سجدہ میں آتا ہے کہ جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ پہنچے تو فوراً اللہ کی پناہ کو اختیار کرو. اب بے شک اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. اور اسے سمجھایا جاتا ہے جس طرح آپ کسی گلی میں جا رہے ہوں, آپ کسی اسٹریٹ پر چل رہے ہیں, اچانک کوئی نہایت خونخوار کتا آپ کا جبٹ پڑے تو آدمی کیا کرے گا, اس کے پاس کیا چوائسیز ہیں؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے اس کتے کا مالک بھی کھڑا ہوا ہے, یا تو کتے سے بھیڑے یا پھر مالک کو پکارے کہ بھائی اسے دور کرو مجھ سے, یہ مجھ پر چڑھا رہا ہے. تو وہ مالک جو ہے وہ ایک آواز دیتا ہے, کتا جہاں ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے. تو یہ شیطان بھی یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کو پکارا جائے اور جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ کوئی جو ہے بگڑا نہیں, جو ہے ہم پر کوئی ایسا انداز نہیں ہو سکتا. تو جو ہے اللہ کی توفیق دے, شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کرنا چاہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی, مزدور چاہتا ہوں دل سے جو ہے اور گناہ سے بچنے کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. سورہ نساء نمبر 128, شوہر کی عدم توجہی پر ہدایت دی جا رہی ہے خواتین. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, اور اگر خوف ہو خاتون کو اپنے شوہر سے سختی کا یا بے اتنائی کا, فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں, اَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, کہ وہ دونوں آپس میں کر لیں کوئی صلح. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, اور صلح ہی بہتر ہے. تو یہ مردوں کے لیے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیا ترتیب تھی, خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ صلح کریں اور کوشش کریں کہ کچھ نرمی کا طریقہ اختیار کریں, اس سے جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں. صلح میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ اپنے حق میں سے کم کر دیں, جو تقاضے وہ تھوڑے کم کر دیں, اس طرح ہو سکتا ہے شوہر کی توجہ آ جائے. ورنہ جو دوسرا طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں سختی پر مبنی, خاتون کی طرف سے بھی سختی یا بے اعتمائی, وہ گھروں کو برباد کرتی ہے. اب وہ معلوم کرنا چاہیے کیوں توجہ نہیں رہی, تو ذرا جو ہے بیٹھے بات چیت ہو تو اس سے جو ہے معاملات جو ہے سالو ہو سکتے ہیں. ورنہ آخری طریقہ خواتین کے پاس بھی خدا کا ہے کہ وہ اگر دیکھ لیے کہ شوہر کی دلچسپی نہیں ہے اور دل ان کا نہیں لگ رہا, تو آخری چیز یہ ہے کہ وہ خدا تک جا سکتے ہیں. فرمایا وہ اور ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے لالچ, ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لالچ لگا ہوا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم احسان کرو اور جو ہے وہ بچتے رہو. یہاں مفسرین لکھتے ہیں احسان سے مطلب یہ کہ خاتون تھوڑی سی اپنی جو مطالبات ہیں کمی کر لیں ہم نے, یا جو ہے شوہر جو ہے وہ بچ جائے اس بے اعتمائی سے اپنی اصلاح کر لیں. فرمایا تھا ان اللہ کانا بما تعملون خبیر, تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اس دنیا میں تو ہم آزمائش کے لیے آئے, اگر ہم تھوڑی سی قربانی کر دیں اللہ کی خاطر جو ہے گھر کو جو ہے وہ برباد ہونے سے بچائے رکھیں, اپنی کچھ ڈیمانڈ کم کر لیں, کچھ سمجھوتا کر لیں, کمپرومائز کر لیں, تو وہ اللہ اس سے واقف ہے, ان شاء اللہ اس کا بھی اجر کا معاملہ ہو. آیت نمبر 134, اور اس میں بیان ہو رہا ہے کہ مقابلے کا اصل میدان ہے کیا. فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا, جو کوئی چاہتا ہے دنیا میں کا بدلہ, فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, تو پھر اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور جو ہے وہ آخرت کا معاملہ بھی ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے, سب کچھ جاننے والے. مراد یہ ہے کہ تو ہی نادا چند صدیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگے داما بھی تھا. اب آپ ہماری دعاؤں کو دیکھ لیجیے, حج کرنے بھی چلے جائیں تو وہی دعا ہوتی ہے, اللہ جو ہے وہ پیسہ دے دے, اللہ گاڑی دے دے, اللہ کیریئر دے دے, اللہ پڑھائی میں بات ہو جائے, جس سے آگے ہماری گاڑی چلتی نہیں. تو فرمایا کہ جو ہے اللہ کے پاس تو دونوں ہیں, دنیا بھی ہے آخرت بھی, وہ آخرت بھی بنا سکتا ہے تمہاری اور دنیا بھی سنوار سکتا ہے, تو دونوں چیزیں مانگنی چاہیے, دنیا میں بھی خیر بھلائی عافیت مانگے اللہ سے, اور آخرت میں بھی اونچے درجات مانگے. کامیاب وہی ہے جو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارا ہے, اطاعت پر جو ہے چلتا ہوا جا. تو اللہ کے پاس دونوں چیزیں, مانگنے والوں کی اپنی بات ہے وہ مانگتے ہیں. آیت نمبر 135, اسلام ہے کیا؟ عدل. اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی عدل کے علم بردار بن کر کھڑی ہو جائے زمانے میں, اور عدل کو پروموٹ کرے, پوری دنیا میں عدل کو لے کر آئے. جیسے ہم نے کہا اس وقت جو ہے ظالمانہ نظام ہے, اور لوگ بڑے کھل کر کہہ رہے ہیں, یا تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, یا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو نیشنل انٹرسٹ پر آ کر اٹک جاتے. لیکن جو ہے اسلام کہتا ہے عدل کرو, چاہے معاملہ جو ہے وہ کہتے ہی کیوں نہ ہو. بہت عمدہ آئے تھے عدل پر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, کونوا قوامین بالقسط, ہو جاؤ یعنی عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ, شہداء للہ, اور اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے. ولو علی انفسکم, خواہ یہ عدل کا معاملہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتا. ابل والدین والاقربین, اور خواہ یہ عدل تمہارے والدین اور تمہارے رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ای یکن غنیا او فقیرا, اور خواہ یہ معاملہ کسی امیر کے حق میں کیوں نہ جاتا ہو, کسی غریب کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. اللہ اولا بھی, اللہ جو ہے ان سے زیادہ قریب ہے ان دونوں سے. فلاں الحوا ان کا عدلو, اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم اچھے تجاوز کرو. بھائی تنگو او تو عدلو, اور اگر تم نے روگردانی کی اور اعراض کیا, فإن اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, تو بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. تو اصل میں یہ گائیڈ لائنس ہیں جن پر ہی جو ہے عالمی امن قائم ہو سکتا ہے. عدل جب تک نہیں آئے گا عالمی امن اور بھائی چارہ پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بھی اس وقت اقتدار میں قوم ہے وہ استحصال کرے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ظلم جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کی وجہ سے بے گھر ہو گئے افغانستان سے عراق سے, اور لاکھوں ہی جو ہے وہ قتل ہو گئے. تو اس طرح نظام نہیں چلے گا جب تک کہ عدل کے مطابق فیصلے نہیں ہوں. امریکہ کو کہا گیا تھا کہ یہ جو تم جو ہے امبارگو لگا رہے ہو عراق کے اوپر, تو 40 لاکھ بچے عراقی جو ہے وہ مر جائیں گے. تو کیا آپ کو علم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں علم ہے, اور کچھ پانے کے لیے کچھ قیمت چکانی پڑی. آیت نمبر 136, ایمان کے دعوے داروں سے حقیقی ایمان کا مطالبہ. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ, تو پہلے ہی سے ہم تو دعوے دار ہیں کہیں ایمان والے. تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہے, دل میں ان باتوں کا یقین ہونا چاہیے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ جس چیز کا دل میں یقین ہوتا ہے ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا. اگر ہمیں شک ہو جائے کہ اس پانی میں زہر ملا رہا ہے تو کیا پیے گا؟ کوئی کبھی نہیں پیے گا. اور اگر جیسے وہ ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے بچوں کی, منڈے کو میتھمیٹکس کا پیپر لکھا ہوا ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو ہے سائنس کی تیاری کر کے چلے؟ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ انہیں یقین ہے یہ ڈیٹ شیٹ جو ہے بالکل صحیح. تو جس چیز کا یقین ہوتا ہے عمل اس کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہاں الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی ان سے پہلے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کا اور فرشتوں کا, جس کسی نے انکار کیا اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, اس کی کتابوں کا, اس کے رسولوں کا, بل یوم الاخر, اور آخرت کے دن کا, فقط ضلالاً بعیداً, تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایمان مفصل بھی یہاں بیان ہے, ایمان کی تفصیل, کن کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف زبانی دعویٰ نہ ہو, دل میں جو ہے یقین پیدا ہو, اور جب دل میں یقین پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی پھر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا. منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے, آیت نمبر 142-143, ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. وہ خادعون, اور وہ اللہ ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے. وعدہ, اور جواب کیا ہے؟ کہ وہ خود دھوکے میں پڑے رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جان اور مال بچا رہے ہیں اور جو ہے کوئی ہمیں پہچان نہیں رہا, ہم اللہ کے احکامات نہیں مان رہے لیکن کوئی ہمیں سب مسلمان سمجھ رہے ہیں, سب کام چل رہا ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم کرے. دنیا کی چند دن کی جو ہے وہ زندگی کے خاطر اپنا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دے, تو میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں. منافق کہتے کہتے کسے نفق سے نکلا ہے یہ لفظ, اور نفق کہتے ہیں ایسی کھو کو جس کے دو دروازے, بعض جانور اس طرح کا گھر بناتے ہیں کہ دو منہ ہوتے ہوتے ہیں, ایک طرف سے خطرہ ہوتا ہے دوسری طرف سے نکل آتا ہے, تو دو رخا تنگ دو منہ تنگ یہ نفاق کہلاتا ہے. منہ سے اعلان ہے مسلمان ہے, لیکن اندر سے جو ہے وہ اصل جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی جان اور مال سے ہوتا ہے, جہاں جان مال محفوظ ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں اس طرف وہ ہوتے ہیں, نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں نہ کفار کے ساتھ. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ اصل میں ایک بیماری ہے جو ایمان کو لگتی ہے, جس طرح ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے, اسی طرح ایمان کی بھی یہ بیماری ہے نفاق کی, اور یہ اندر ہی اندر ایمان کی دولت کو چاٹ جاتی ہے, آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے دیمک جو ہے پوری لکڑی کھا جاتی ہے, اوپر سے ٹکڑا جو ہے وہ لگا رہتا ہے, اور آدمی سمجھتا ہے دروازہ تو بڑا مضبوط ہے, باہر لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوپر چلتا ہی ہے. تو یہی معاملہ نفاق کا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ایمان چاٹ جاتا ہے, اب بس اوپر سے کرنے کی جو ہے چادر کڑی رہ جاتی. اور ایک تابعی ہے حضرت ملک کی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی, اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے متعلق جو ہے وہ نفاق کے خوف زدہ تھا, تو ہر صحابی ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں. تو وجہ یہ کہ جو دولت مند ہوتا ہے اسی کو دولت کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے, جس کے پاس ہوئی کچھ نہیں تو پاؤں پہ کرا کے توڑے گا, اسے خطرہ ہی نہیں ہے کچھ چوری ہونے کا. تو اصل میں صحابہ کرام کے پاس ایمان کی دولت تھی, تو انہیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہیں جو ہے یہ ایمان ضائع نہ ہو جائے. اور میں اور آپ اس سے محروم ہیں, تو ہمیں کوئی پرواہی نہیں ہے, ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ نفاق بھی کوئی چیز ہے, اور ہم سوچتے ہیں تو پچھلے لوگ تھے جو منافق تھے, ہم کہاں منافق ہو سکتے. اسی طرح یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ آگے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو یخادعهم, فرمایا واذا قاموا الى الصلاۃ, اب ان کی حالت کا بیان ہو رہا ہے, علامات بیان ہو رہے, اور جب یہ منافق کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, قاموا فسالا, تو کھڑے ہوتے ہیں بڑے کس مناتے یعنی بڑی سستی کے ساتھ, اور کیا الفاظ کس ملاتے ہوئے, اور فرمایا یراؤون الناس, اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے, ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا. تو نماز یہ نہیں کہا کہ منافقین نماز نہیں پڑھتے, بلکہ ان کی حالت کیا تھی, وہ نماز پڑھتے تھے لیکن ذرا سستی دکھاتے تھے, اور جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ ہم یہ مسلمان ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے, نماز. تو اس زمانے میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا, اور آج ہم جو ہے نمازیں چھوڑ کر بھی دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی. فرمایا مذبذبین بین ذلک, اور وہ تذبذب میں ہوتا ہے, درمیان میں رہتا ہے ایمان اور کفر کے, لا الہ الا اللہ, نہ اس طرف ہوتا ہے نہ اس طرف ہوتا ہے, نہ پورا کافر بنتا ہے نہ پورا مومن بنتا ہے, اور ڈولتا رہتا ہے کفر اور ایمان کے درمیان. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. آیت نمبر 144, کفار سے دوستی کی گمانے اتاری. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا, کیا تم دینا چاہتے ہو اللہ کو اپنے خلاف خود ہی دلیل, یعنی یہ تو اللہ کی ناراضگی کو جو ہے گویا بڑھانے والا ہے اکسانے والا, تم خود جو ہے اللہ کو ایسی دلیل دے رہے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو. آیت نمبر 145, منافقین کا انجام. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین دوزت کے انتہائی گڑھوں میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. تو ایک تو کفار ہو گئے, وہ بھی جہنم میں ہوں گے, لیکن منافقین جہنم کے بھی انتہائی گڑھوں میں ہوں گے, وہ زیادہ عذاب میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نفاق کا خطرہ کسے ہوتا ہے؟ کافر کو نہیں ہوتا, ایک مسلمان کو نفاق کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے مومن ہونے کا دعوے دار ہوتے ہیں، پھر دین کے دروازے اس کے سامنے آئے اور پھر وہ ان سے کنی کترا جائے اپنے جان اور مال کو بچانے کے لیے، تو پھر یہاں سے پھر نصاب کا آغاز ہوتا ہے. اور شروع میں آدمی جو ہے وہ کہتا رہتا ہے کہ انشاءاللہ میں کر لوں گا، ابھی پکڑ لوں گا، میں بھی ساتھ آ جاؤں گا، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے سچنے کھاتا ہے، پھر یہاں تک کہ نصاب کا وہ درجہ آتا ہے کہ آگے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والوں کے خلاف شدید جو ہے نفرت پیدا ہو جاتا ہے. آیت نمبر 147 میں منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس کا ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جو ہے وہ قبول کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا. تو معاذ اللہ، اللہ قیدت نہیں ہے کہ اسے لوگوں کو جو ہے جلا کر اور انہیں عذاب دے کر کوئی مزہ آتا. فرمایا کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ایمان لاؤ، اس کا شکر کرو جس کی نعمتیں کاٹو، جس کی نعمتیں استعمال کرو. یہاں سے چھٹا پارہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برائی کا ظاہر کرنا پسند نہیں. آیت نمبر 148 فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اور اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کو جو ہے کہ اسے ظاہر کیا جائے، اسے بیان کیا جائے. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے. مظلوم کہہ سکتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ جو ہے ظلم کیا، میری اس طرح اتک تھی، میری اس طرح بے عزتی کی. لیکن یہ برائیوں کو معاشرے میں پروموٹ نہیں کیا جائے. ہمارے یہاں جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا وہ دیکھتے ہی ایسے اسکینڈلس کو اور پھر نمک مرچ لگا کے انہیں جو ہے باقاعدہ ان کے پورا تجارتی اور پورا بزنس ہی اسکینڈل پر ہوتا ہے، اور ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں کہ کہیں سے اسکینڈل ملے اور اسے اٹھائے اور جو ہے وہ اپنے پیسے کمائے. جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ برائیاں چھپے معاشرے میں، انہیں بیان ہی نہ کیا جائے. ورنہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکی لڑکیاں ان قصوں کو پڑھتے ہیں جھوٹے سب کے، اور پھر ان کا ذہن پورا پلوٹ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ بگڑتا ہے. آیت نمبر 163 گیارہ انبیاء کرام کے ناموں کا پہلا گلدستہ ہے، اور بھی انشاءاللہ کئی آیتیں آئیں گی جن میں اس طرح کئی انبیاء کرام کے نام آ رہے. فرمایا انا اوحینا الیک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، بل نبیین من بعدی، اور وہ انبیاء کرام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب بل ازباط، ازباط کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، کہ ان میں بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں، تو ان کی طرف ہم نے وحی کی، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، و آتینا داود زبورا، اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رسولوں کو بھیجا گیا؟ مقصد ہے اتمام حجت، تاکہ انسانوں کے پاس اپنی بے عملی کا کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی کھڑا ہو کے اللہ کے دربار میں یہ نہیں کہہ سکے کہ اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، پلی اگنورنس کرے کہ میں جو ہے مجھے پتہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی حجت تو یہ ہمارے حواس اور عقل ہے، اس لیے جو ہے سورہ بنو اسرائیل میں ہم پڑھیں گے کہ ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک یہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، عقل، ان کے بارے میں سوال ہوگا، یہی کافی تھی کہ ہم ان پر غور و فکر، انہیں استعمال کرتے، کائنات کا غور و فکر کرتے، اللہ کو پہچانتے. لیکن انبیاء کرام کو بھیج کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، انبیاء نے آ کر غلط اور صحیح کو بالکل واضح کر کے دکھا دیا اور بتا دیا صحیح رستہ کیا. اب کوئی بات نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. فرمایا رسولم مبشرین و منذرین، رسول، اور یہ رسول جو ہیں وہ ان کے دو کام بیان ہو رہے ہیں، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے. بشارت ان کے لیے جو اللہ کی مان کر زندگی گزارے کہ کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ جو ہے معاملہ بہت بہتر ہونے والا. اور خبردار کنہیں کرانا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کا انکار کر کے گزارے، ان کے لیے خبرداری ہے کہ عنقریب بہت برا انجام ہونے والا ہے. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت. بعد الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے بعد، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والے. تمام انسانوں کو ایمان کی دعوت، آیت نمبر 170 فرمایا یا ایھا الناس اے انسانو قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول برحق یعنی حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا خیرا لکم پس ایمان لاؤ تمہارے ہی بہتر وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نے انکار کیا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے انہیں پتہ ہے کس کے دل میں کتنا ایمان حقیقی ہے کون اللہ کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے اور کون کتنا جو ہے وہ اپنا دامن چھڑا رہا ہے آیت نمبر 174 عظمت قرآن یا ایھا الناس اے انسانو قد جاءکم برہان من ربکم یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور تو قرآن کو نور کہا یہ ہر قسم کی اندھیروں چاہے وہ گمراہیاں ہوں عقائد کی جو ہے وہ عقائد کا بگاڑ ہو یا عمل کا بگاڑ ہو ان سب کی اصلاح کرنے والا اور ان سارے اندھیروں سے نکال کے آدمی کو نور کی طرف لے کر آنے والا ہے یہ قرآن آیت نمبر 175 ایمان کا ثمرہ کیا ایمان کا بھلا آپ دیکھیں زور و شور سے بیان ہے کہا جا رہا ہے ایمان حاصل کرو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فرمایا فاما الذین آمنوا باللہ پس بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر واعتصموا بہ اور چمک گئے اس اللہ سے احتسام کہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز سے چمٹ جانا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائکنگ کرنے والے جو جب جو ہے چڑھ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں پر تو رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے ان پر ساری جان جو ہے وہ اس کا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے رسی سے چمٹنا تو اس طرح مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لینا اپنی حفاظت کے لیے وہ احتسام کہلاتا ہے جی تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ایمان لائے اللہ پر پھر چمٹ گئے اللہ کے ساتھ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ تو پھر ان قریب وہ اللہ داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں اور اللہ کی رحمت اور فضل کا مقام کون سا ہے وہ ہے جنت وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور وہ ہدایت دے گا انہیں جو ہے وہ اپنی طرف یعنی سیدھے راستے دنیا میں سیدھا راستہ ملے گا آخرت میں جنت حاصل ہوگی ایمان کا یہ سمرہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے میرے ساتھ ہیں کیا کیا جائے 10 منٹ لے لو کیا آپ تو ان کی کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ چکے ہیں جی سورہ مائدہ شروع کہہ چکے ہیں ہمارے قاری صاحب بس 10 منٹ لے لیتے ہیں یا 5 منٹ دے دیجیے سورہ مائدہ جو ہے یہ ہم نے سمجھا تھا سورہ نساء کا جوڑا ہے اور اس میں جو ہے تکمیلی آپ کا ماں کہیں چڑیے سے بتا دیں سورہ نساء سورہ مائدہ دونوں میں شریعت کے احکامات ہیں لیکن سورہ مائدہ میں تکمیلی احکامات ہیں آپ نے دیکھا بعض چیزوں کی ممانعت بتدریج ہوئی تو جو آخری حکم ہے کسی بھی سلسلے کا وہ آپ کو اس صورت میں ملے گا اسی طرح اس میں نفاذ شریعت پر بڑا زور ہے کہ شریعت کو نافذ کیا جائے پھر منافقین اور کافروں کا اور سابقہ قوموں کی بھی ان معاملات کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا گیا جس میں انہوں نے شریعت کے نفاذ میں جو ہے سستی برتی تو آئیے اب اس کا جو ہے چند آیات تلاوت کرتے ہیں پہلی آیت میں تحریمات غیر اللہ کی تردید یعنی اللہ کے علاوہ جو چیز جو لوگوں نے اپنے اوپر خود چیزوں کو حرام کر لیا اس کی تردید کی جا رہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اوفوا بالعقود اپنے وعدوں کو پورا کرو اور یہ وعدے کے ذکر سے کیوں سورت شروع ہو رہی ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کا نزول ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد اور یہ ایک پکا وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک مشرکین میں اور مسلمانوں میں جنگ نہیں کی جائے گی تو فرمایا کہ اب وعدے کو پورا کرو یہ اسی پیس فل جو دور تھا اس میں یہ صورت نازل ہوئی فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپایوں میں سے مویشی مویشیوں میں سے چوپائے الا ما یتلا علیکم سوائے ان کے جو تلاوت کیے جاتے ہیں تم پر اگلی آیت میں ان کا ذکر آ رہا ہے غیر محل سعیدی وان تم حضور دیکھو کشتی کا شکار نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ان اللہ یحکم ما یرید اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جو ہو جاتا ہے وہ بس ہے جو چاہے حکم دے تو اس نے احرام جب آدمی نے باندھا ہوا ہوا تو کشتی کا شکار نہ کیا البتہ بحری شکار کر سکتے قانون تعاون دوسری آیت میں آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال کر لو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی شعائر سے، ولا شہر الحرام، اور نہ ہی محترم مہینوں کی بے حرمتی کرو. محترم مہینے کون سے؟ جن میں حج کے لیے آیا جایا جاتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر رجب کا مہینہ جس میں اکثر بیشتر عمرے کی نیت سے لوگ آیا جایا کرتے تھے. فرمایا ولا الحج، اور نہ ہی حجی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو. ولا القلائد، اور نہ ہی قلائد، یہ جانور ہوتے تھے جو قربان کرنے کے لیے ذبح لے جائے جاتے تھے اور ان کے گلے میں جو ہے قلادے ڈال دیے جاتے، یہ نشانی تھی کہ اللہ کے لیے قربان ہونے جا، تو ان کا بھی احترام کرو، انہیں بھی جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ بھی جو ارادہ کریں بیت حرام کا، یعنی حاجی یہاں مراد ہے، کہ ان کی بھی جو ہے عزت کی جائے. جب تغون فضلم میں ربدہم و رضوان، اور وہ چاہتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور اس کی رضا. ویزا حلل تم پسپالو، جب تم احرام کھول دو تو بے خشکی کا شکار کر سکتے ہو. فرمایا ولا یدری منا تم کنعان قوم، اور دیکھو تمہیں ترغیب نہ دے کسی قوم کی دشمنی، ان تبدو کو مان مسجد حرام، کہ جنہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم زیادتی کرو، انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ جواب میں زیادتی کر بیٹھو. وتعاونوا علی البر والتقوی، کتنی دیکھیں خوبصورت جو ہے تعلیمات ہیں. فرمایا تعاون کرو، ساتھ دو ایک دوسرے کا، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ہرگز تعاون نہ کرو گناہوں میں اور زیادتی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ بہت جلد جو ہے وہ بہت سخت سزا دینے والا. تحریمات اللہ کی تفصیل آ رہی ہے، اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا. پہلے کہا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تم کون ہوتے ہوتے حرام کرنے والے، اب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا، اب انہیں استعمال نہ کرو. خود رحمت علیکم المیتا، اس نے حرام کیا تم پر خون و دم، اور بلکہ پہلے ہے خود رحمت علیکم المیتا، اس نے حرام کیا تم پر مردار و دم اور خون، و لحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ جو کسی غیر اللہ کے نامزد ہو، ہر وہ چیز جو کسی غیر اللہ کے نامزد ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ہے دیا جا رہا ہو یا ذبح کیا گیا ہو. اب یہ میتا کی تفسیر آ رہی ہے کہ مردار سے مراد کیا ہے، والمنخرقہ یعنی جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، والمتردیہ جو اوپر سے گر پڑے، والنطیحہ جسے کوئی دوسرا جانور سینگ مار دے، وما آکل الصبح جسے کوئی وحشی درندہ جو ہے وہ کھائے، الا ما ذکر، تم سوائے اس کے کہ تم انہیں ذبح کر لو. ابھی جانور مرا نہ ہو، چلا بھی رہو اور آپ جا کے ذبح کر لیں تو پھر حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب، اور جو کسی آستانے پاستانے پر ذبح کیا جائے، تو اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کیا جائے، لیکن کسی آستانے پر اور کسی جو ہے مزار پر، کہیں جو ہے ایسے غیر اللہ کی قبر پر جو ہے وہ قربان کیا گیا، تو اسے بھی جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. وان تقسموا بالاسلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو پھانسی کے تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام، اللہ بچنے کی توفیق عطا کرے. تکمیل دین کا اعلان ہو گیا آیت نمبر 3 میں، فرمایا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اور آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین کے بارے میں. کیوں مایوس ہو گیا؟ پتا تب چاہوں وقت چاہوں نہیں، بس ان سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو. اب شریعت کیونکہ مکمل ہو گئی، اس لیے کفار اب مایوس ہو گیا کہ اب ہم اس امت کو نہیں گمراہ کر سکتے، ان لوگوں کو جو ہے برے رستے پر نہیں لے جا سکتے، لیکن شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتا آدمی؟ ایک وجہ ہوتی ہے خوف، تو اللہ نے اس کا سدے بات یہاں بیان کیا کہ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اتمام کر دیا مکمل کر دیا تمہارے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. تو یہ بہت بڑی آیت ہے، اور یہود کہتے تھے کہ یہ آیت اگر ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ ہمارے لیے پہلے ہی عید کا دن تھا، یعنی حجت الوداع کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، تو فرمایا تو ہمارے لیے ویسی جو ہے خوشی کا دن تھا. فرائض وضو و تیمم، میں سمجھ بس یہی رکتے ہیں جی، زیادہ وقت ہو جائے گا. تو تین آیات ہم دیکھ لیے ہیں, تھوڑا تلاوت ہم آگے بڑھ گئے, انشاءاللہ باقی پھر کل کوشش کرتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا.